چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جیتنے دنیا سکندر تھا
چلا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلسلة ہے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے.
کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ تھا.
اس سلسلے کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس دنیا میں، اس زمانے میں کیسے کیسے ظالم و جابر، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے، کر و فر والے، بڑی بڑی شان و شوکت والے بادشاہ اور حکمران تو ہو گزرے ہیں، لیکن آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اور اگر کہیں نشان باقی ہے تو وہ عبرت کا مقام بنا ہوا ہے، عبرت کا نشان بنا ہوا ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جشم فلک نے ایک شخص ایسا بھی دیکھا جس کا زندگی گزارنے کا انداز انتہائی نچلے درجے کا تھا، لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ بادشاہ بنا. جب بادشاہ بنا تو 12,000 بچوں کا قتل کروا دیا اور بہت سارے افراد کو کھولتے ہوئے تیل کی دیگوں میں ڈال کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا. یہ کون تھا؟ یہ فرعون تھا. شہر اصفہان کا ایک معمولی عطر فروش، ایک معمولی خوشبوئیں بیچنے والا جس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان. مدنی چینل کے ناظرین، آگے حالات بتانے سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، لیکن آج ہم جس فرعون کی بات کرنے جا رہے ہیں اسے فرعون موسیٰ بھی کہا جاتا ہے. شہر اصفہان کا ایک معمولی خوشبوئیں بیچنے والا جس پر قرض جب بہت زیادہ ہو گیا تو یہ اصفہان سے شام کی طرف بھاگ نکلا. شام پہنچا کچھ کاروبار کرنے کے لیے، کچھ اپنے ارننگ کے معاملات چلانے کے لیے، لیکن اس کی بدبختی کہ یہ شام میں بھی کوئی خاطر خواہ کاروبار نہ کر سکا. وہاں سے بھاگا، مصر میں آیا. مصر میں آ کر اس نے دیکھا کہ گاؤں دیہات کے اندر تربوز یعنی واٹر میلن یہ بہت سستے بکتے ہیں، جبکہ شہر میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہی تربوز کا کام کروں گا. ایک گاؤں میں گیا، وہاں سے اس نے کافی سارے تربوز خریدے، ان کو ایک گدا گاڑی پر لادا اور شہر کی طرف روانہ ہوا۔ یہ جہاں سے بھی گزرتا تھا ٹیکس وصول کرنے والے اس سے ٹیکس کی مد میں ایک تربوز لے لیا کرتے تھے۔ یوں ہی معاملہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہ ٹیکس کے اندر ایک ایک تربوز دیتا رہا۔ جب یہ مصر پہنچا تو اس کے پاس صرف اور صرف ایک تربوز باقی تھا۔ یہ بات جان گیا کہ اس شہر میں، اس علاقے میں، اس ملک میں اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے، جس کا جی چاہے بادشاہ کا کرندہ بن کر مال لوٹ سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے بھی لوگوں سے مال لوٹنے کا ایک طریقہ کار اختراع کیا، ایک طریقہ کار سوچا۔ وہ طریقہ کار کیا تھا، آئیے سماعت فرمائیے۔ فرعون اپنے سفر کے دوران دیکھ چکا تھا کہ یہاں جنگل کا قانون ہے، جس کا جو چاہے جس طریقے سے چاہے وہ لوگوں کا مال لوٹ سکتا ہے، دولت جمع کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا ایک ذہن بنایا کہ میں قبرستان میں بیٹھ جاتا ہوں۔ فرعون قبرستان میں آ گیا اور قبرستان میں آ کر کے بیٹھ گیا، اور جو بھی وہاں پر اپنا مردہ دفن کرنے کے لیے آتا تھا یہ کہتا تھا کہ مجھے 5 درہم دو گے تو میں تمہیں یہاں پر مردہ دفن کرنے دوں گا، اگر درہم نہیں دو گے تو میں دفن نہیں کرنے دوں گا۔ بادشاہ نے یہ ٹیکس مقرر کیا ہے اور یہ ٹیکس تم کو دینا ہوگا۔ نظام چلتا رہا، دن گزرتے رہے، ایک مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 ماہ گزر گئے، اور ان 3 ماہ کے دوران فرعون کافی سارا پیسہ جمع کر چکا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن بادشاہ کا ایک قریبی آدمی مر گیا۔ اس کو دفنانے کے لیے جب قبرستان میں لے کر آیا گیا تو فرعون ویسے ہی موجود تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے ٹیکس دو، 5 درہم دو گے تو مردہ دفن کرنے دوں گا، ورنہ دفن نہیں کرنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں یہاں کس نے مقرر کیا ہے، کس نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے؟ فرعون کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی طرف سے یہاں پر اپوائنٹڈ ہوں، بادشاہ کی طرف سے مجھے یہاں پر تعینات کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرعون کو گرفتار کیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔
کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا،
یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے کہنے لگا، ایک جھوٹی کہانی سنانے لگا۔ شروع سے ہی یہ جھوٹا بھی تھا، چالاک بھی تھا، دگا باز بھی تھا، اور مال غصب کرنے والا بھی تھا، ظالم بھی تھا۔ بادشاہ کے سامنے ایک جھوٹی کہانی سنانے لگا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نے یہ سارا کام اس لیے کیا ہے تاکہ میں آپ کو اس چیز کی خبر دے سکوں کہ آپ کی رعایا کے اندر جس کا جی چاہ رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور مال بنا رہا ہے، دولت اکٹھی کر رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس نے جتنا بھی مال اکٹھا کیا تھا، جتنی بھی دولت اکٹھی کی تھی، جتنے بھی درہم و دینار اس نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، یہ سارے اس نے بادشاہ کے سامنے پھینک دیے۔ کیونکہ یہ شروع سے ہی چال باز تھا اور دگا باز بھی تھا، شاطر دماغ والا تھا، لہذا اس نے یہ سارے معاملات دکھا کر بادشاہ کو اپنا زیر اثر کر لیا، بادشاہ پر اپنی دھاک بٹھا دی، اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ رعایا کے اندر انصاف اور عدل قائم کرنے کی ذمہ داری مجھے دے دیجئے، میں اس سارے نظام کو درست کر دوں گا۔ بادشاہ نے بات مانی اور اس کو رعایا کے اندر قانون نافذ کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی۔ اس نے ایسا نظام بنایا کہ بادشاہ کو بھی راضی کر دیا اور رعایا کو بھی خوش کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا۔ اس دوران بادشاہ مر گیا، چنانچہ لوگوں نے اس کو بادشاہ کی جگہ پر اپنا حاکم مقرر کر لیا۔ اب یہ فرعون بن کر مصر کے تخت پر حکمران بن کر بیٹھ چکا تھا۔
چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا،
بادشاہ بننے کے بعد اس نے بنی اسرائیل پر کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور پھر آگے اس نے کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔
کوئی بھی دنیا میں کبھی باقی رہا.
مصر کا بادشاہ بنتے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ مجھے سجدہ کیا جائے، میری عبادت کی جائے. اس کے وزیروں میں سے حامان جو اس کا وزیر تھا سب سے پہلے اسے سجدہ کرنے والا بنا، اور پھر دیگر مصر کے لوگ، اس کی قوم کے لوگ اس کو سجدہ کرنے لگے.
جس نے دنیا سکندر تھا چلا، جب چلا دنیا سے خالی ہاتھ تھا.
ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی بدبختی میں، اس کے غرور میں، اس کے تکبر میں، اس کی سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. بنی اسرائیل کو بھی اس نے مجبور کرنے کی کوشش کی، اور انہیں بھی آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی اس کو سجدہ کرنے والے بنے، اس کی عبادت کرنے لگ جائیں، لیکن بنی اسرائیل نے اس کی عبادت سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز ہرگز نہیں کریں گے. بس یہ سننا تھا تو فرعون کی رگے ظلم یہ پھڑک اٹھی، اور ایسا ظالم، جابر، صفاق، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا یہ بنا کہ تاریخ میں ایسے ظالم و جابر کی مثال نہیں ملتی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس نے ظلم کا ایسا انداز اپنایا جسے سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے. اس نے زیتون کے تیل کو بڑی بڑی دیگوں کے اندر گرم کیا اور اس میں گندک کو ملا دیا. زیتون کا تیل کھولنے لگ گیا، جوش مارنے لگا، ابلنے لگا، گندک بھی اس میں شامل ہو چکی تھی. اس نے بنی اسرائیل کے افراد کو ایک ایک کر کے اس کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالنا شروع کر دیا. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. ایسا ظلم، ایسا جبر، ایسی صفاقیت، الامان.
چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا.
اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. اس نے اپنا یہی انداز جاری و ساری رکھا تو اس کے وزیروں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم جس طریقے سے بنی اسرائیل کے مردوں کی نسل کشی کر رہے ہو، ان کی نسل کو ختم کر رہے ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا خدمتگار کوئی نہیں رہے گا. چنانچہ یہ بنی اسرائیل کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے سے رک گیا. اب اس نے کام یہ شروع کیا کہ بنی اسرائیل کے جو بزرگ ہوتے تھے، جو بوڑھے ہوتے تھے، ان کو انتہائی ذلت اور رسوائی والے کاموں پہ لگا دیا. ان کے گلے کے اندر، ان کی گردنوں کے اندر رسیاں باندھ کے رکھا کرتا تھا، ان سے اینٹیں پکوایا کرتا تھا، روزانہ کی بنیاد پر ان سے ٹیکس وصول کیا کرتا تھا، اور جو اس کو ٹیکس نہیں دیتا تھا یہ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیا کرتا تھا. بنی اسرائیل کی عمر رسیدہ عورتوں سے یہ سوت کاتنے کا کام کروایا کرتا تھا. وقت گزرتا گیا، ایک دفعہ اس نے خواب دیکھا، بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے جس نے فرعونیوں کو جلا دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں دیا، اور بنی اسرائیل سے ایک سانپ برآمد ہوا اور اس سانپ نے فرعون کو تخت سے نیچے گرا دیا. فرعون ہڑبڑا کر اٹھ پڑا اور اپنے معبرین سے پوچھنے لگا، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. انہوں نے کہا، اے فرعون، یاد رکھ، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت اور تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا. بس یہ سننا تھا مدنی چینل کے ناظرین، اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے ہر ہر بچے کو قتل کروا دوں گا. جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا. 12,000 بچوں کو قتل کروا دیا فرعون نے. ایسا ظلم، اللہ محفوظ فرمائے. یہ کام جاری تھا، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ بنی اسرائیل کے جوان اور بوڑھے یہ لوگ بھی مرنے لگ گئے. اس نے جب یہ سارا معاملہ اور ماجرا دیکھا، اس کے وزیر بھی سب کچھ دیکھ رہے تھے، اس کے وزیروں نے کہا، اے بادشاہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو جس انداز میں بنی اسرائیل کے لڑکے ان کو قتل کر رہا ہے، بچوں کو قتل کر رہا ہے، ہماری خدمت کون کرے گا؟ ہمارا کام کاج کون کرے گا؟ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک سال بچوں کو قتل کیا جائے گا اور ایک سال چھوڑ دیا جائے گا. جو سال چھوڑنے کا تھا، اس سال میں حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ سال جو بچوں کے قتل کرنے کا تھا، اس سال میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت کیسے فرمائی، بڑھئی نے کس انداز میں آپ کے لیے صندوق تیار کیا، آپ فرعون کے محل میں جا پہنچے اور آپ نے فرعون کے محل میں پرورش پائی، کس طرح پائی، آئیے آپ کو بتاتے ہیں.
بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء، بھیجے ہماری رہنمائی کو.
حضرت سیدنا یعقوب اعلی نبی گنا و علیہ السلام کی آل میں سے حضرت سیدنا عمران اپنی قوم بنی اسرائیل کے سردار تھے اور موسیٰ علیہ السلام انہی کے فرزند تھے. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو فرعون کے فوجی اور دیگر حکومتی کارندوں نے ان حضرات کے مبارک گھر پر آنا شروع کر دیا، اور ایک دائی کو مستقل طور پر آپ کے گھر پر چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ سارے حالات، سارے واقعات، سارے معاملات کی خبر فرعون کے سپاہیوں کو کرتی رہے. میرے مدنی چل کے ناظرین، رات کا وقت تھا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے دنیا میں تشریف لے آئے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو محبوبیت عامہ عطا فرمائی تھی، اور عالم یہ تھا جو بھی آپ کو دیکھتا تھا آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والی دائی موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور آپ کی والدہ کو کہنے لگی کہ اس بچے کو ہرگز ہرگز قتل نہیں ہونا چاہیے. میرے مدنی چل کے ناظرین، طے یہ پایا کہ گھر کے اندر موجود بکری کا بچہ اس کو ذبح کیا جائے اور اس کے پیسز کر کے اس کو ایک ہنڈیا میں ڈال دیا جائے، اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا سامان کیا جائے. چنانچہ بکری کے بچے کو ذبح کیا گیا، اس کے پیسز کر کے اسے ہنڈیا میں ڈالا گیا. سپاہیوں سے جا کر کہنے لگی کہ یہاں پر بچہ پیدا ہوا تھا، لڑکا پیدا ہوا تھا، اسے قتل کر کے ہانڈی میں ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو ٹھکانے لگانے جا رہی ہوں. سپاہیوں نے مزید تحقیقات نہیں کی اور دائی کو جانے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت میں پرورش پانے لگے. یہاں فرعون کے نجومیوں نے اسے خبر دی کہ اے فرعون، وہ بچہ جو تمہاری سلطنت کے، تمہاری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا، وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے.
بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء.
فرعون نجومیوں کی بات سن کر ہڑبڑا اٹھا، پریشان ہو گیا کہ وہ بچہ جس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے بنی اسرائیل کے 12,000 بچوں کا قتل کیا، وہ بچہ پیدا ہو گیا. اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو بلایا اور ان سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ، کیا تم نے بنی اسرائیل کے اندر ہر ہر بچے کو خود قتل کیا ہے؟ سپاہی بولے کہ سب بچوں کو تو ہم نے ہی قتل کیا ہے، لیکن عمران کے بیٹے کو ہم نے خود قتل نہیں کیا، بلکہ ان کے بیٹے کو دائی نے قتل کیا اور ہم نے دائی کی بات پر اعتماد کر لیا. فرعون نے کہا، فوراً ان کے گھر پہنچو اور جا کے دیکھو بچہ وہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے. فرعون کے فوجی دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پر پہنچے، فوراً گھر میں داخل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی ہمشیرہ محترمہ کی گود میں تھے۔ آپ کی ہمشیرہ نے جب یہ سارا ماجرہ دیکھا تو آپ کو فوراً تندور میں ڈال دیا۔ فرعون کے سپاہی سارے گھر کی تلاشی لیتے رہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آپ کی والدہ نے آپ کی ہمشیرہ سے کہا، آپ کا بھائی کہاں ہے؟ تو آپ کی ہمشیرہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے بھائی کو تنور میں ڈال دیا ہے، جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے قرار ہو گئیں، فوراً تنور کے پاس پہنچی، کیا دیکھتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل محفوظ ہیں اور آگ کے انگاروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ارحاس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا، کرم تھا۔
جے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عمر 40 دن ہو چکی تھی اور آپ کی والدہ ماجدہ کو یہ خطرہ لاحق تھا۔ یہ بات جانتی تھی آپ کہ میرے بیٹے کی زندگی مشکل میں ہے، چنانچہ ڈیسیژن لیا، فیصلہ لیا کہ کیوں نہ اس بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر، کشتی میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے کہ وہاں سے ان کو کوئی اور اٹھائے گا اور ان کی پرورش کر لے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، گھر کے تمامی افراد نے مشورہ کیا کہ ہمارے محلے کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے سانوم، کارپینٹر ہے، اس سے بات کی جائے اور اس سے وڈ کا، لکڑی کا ایک چھوٹا سا باکس تیار کروا لیا جائے۔ سانوم سے یہ وعدہ لیا گیا کہ تم کسی شخص کو نہیں بتاؤ گے کہ تم سے یہ صندوق، یہ باکس لکڑی کا کیوں بنوایا جا رہا ہے، اور کسی سے تم یہ بات شیئر نہیں کرو گے، کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے۔ فرعون نے اس بات کا اعلان کروا دیا تھا کہ جو بھی مجھے اس بچے کی خبر دے گا میں اس کو بہت ساری دولت دوں گا، سونا دوں گا، انعام دوں گا، اکرام دوں گا۔ اس سانوم بڑھئی کارپینٹر کے دل میں لالچ آ گیا، کیوں نہ میں جا کے فرعون کو بتاؤں اور بہت ساری دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ یہ فرعون کو بتانے کی نیت سے روانہ ہوا، قدم اٹھانے لگا۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے باہر پہنچا، تخنوں تک زمین میں دھنس گیا اور ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اگر تو فرعون کو بتانے کے لیے جائے گا، اس ارادے کو نہیں چھوڑے گا، تو تجھے زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ فوراً توبہ کرنے لگا اور اپنے ارادے سے باز آ گیا، میں ایسا نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے کہنے لگا کہ مجھے اس پاکیزہ اور نیک بچے کی زیارت کروائیے کہ میں اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں۔ چنانچہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے لگا، اپنی آنکھیں موسیٰ علیہ السلام کے مبارک قدموں سے لگانے لگا، اور یہی وہ پہلا شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اندازہ لگائیے، ایک ماں اپنے لخت جگر کو، اپنے پیارے بیٹے کو جو اسے جان سے پیارا ہے، اس بیٹے کو نہلا رہی ہے، نہلانے کے بعد عمدہ کپڑے پہنا رہی ہے، عمدہ کپڑے پہنانے کے بعد اپنے اس بیٹے کو خوشبو لگاتی ہے، خوشبو لگانے کے بعد اس باکس کو، لکڑی کے باکس کو واٹر پروف بنانے کے لیے اس میں ڈامر لگائی جاتی ہے، اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس باکس میں رکھ کر دریائے نیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تفاسیر میں بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اولاد کا دکھ کیسا ہوتا ہے، جو اولاد والے ہیں وہ یہ بات بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی قضاء پر، اللہ کے فیصلے پر راضی تھے۔ دریائے نیل میں جب موسیٰ علیہ السلام کا باکس جو ہے وہ تیرتا جا رہا تھا، تو آپ کی ہمشیدہ جن کا نام مریم تھا، وہ اس کی نگہبانی کر رہی تھی، اس کو دیکھ رہی تھی۔ دریائے نیل سے ایک نہر بنائی گئی تھی جس کا نام تھا عین الشمس، اور وہ نہر فرعون کے باغ کی طرف جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ باکس عین الشمس نہر کی طرف چل پڑا اور پھر جو فرعون کا باغ تھا اس باغ میں کنارے پر جا کر ٹھہر گیا۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا، سحر کر رہا تھا، اور اس کے سپاہیوں نے اس کو سارا ماجرا بتایا کہ ہمیں نہر کے کنارے اس طرح کا ایک صندوق ملا ہے۔ چنانچہ اس صندوق کو اٹھایا گیا، اس لکڑی کے باکس کو اٹھا کر فرعون کے پاس لایا گیا۔ جب اس باکس کو کھولا گیا تو فرعون یہ دیکھ رہا تھا کہ اس باکس کے اندر بچہ موجود ہے، بڑا حسین و جمیل بچہ ہے۔ فرعون یہ کہنے لگا کہ یہ میرا کمال ہے، میری خوبی ہے کہ جس بچے کو میں مارنا چاہتا تھا وہ بچہ آج میرے سامنے موجود ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت حسین بنایا تھا اور آپ بہت خوش شکل بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، تو فرعون کی بیوی آسیہ کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت جاگزین ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی، اور وہ کہنے لگیں کہ تو کیوں اس بچے کو قتل کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ بچہ بنی اسرائیل کا معلوم نہیں ہوتا، نہ جانے کہاں سے آ رہا ہے، میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، میں اس کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہوں۔ فرعون آسیہ کی بات سن کر قتل کے ارادے سے بعد آ گیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے، دودھ پلانے کا مرحلہ درپیش ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے محل میں پہنچ گئے ہیں، تو آپ کی والدہ پریشان ہو گئیں اور دل بے قرار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القا فرمایا، ڈرو نہیں، غم نہیں کرو، ہم تمہارا بچہ تمہیں لوٹا دیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، چھوٹا بچہ ظاہر سی بات ہے ماں کا دودھ پیتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی دودھ پلانے کے لیے مختلف دائیاں بلوائی گئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ آپ کی ہمشیرہ محترمہ جن کا نام مریم تھا وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھیں۔ آپ فرعون سے کہنے لگیں کہ میں تمہیں ایک عورت کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جس کا دودھ یہ پی لیں گے۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور بتاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو آپ بلا کر کے لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اپنی والدہ کی آغوش رحمت میں پہنچے، اپنی والدہ کی گود میں پہنچے، آپ نے دودھ نوش فرمانا شروع کر دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے 2 سال تک آپ کو دودھ پلایا، آپ کی پرورش کی، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون نے بہت زیادہ مال و دولت دے کر وہاں سے رخصت کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے بعد حضرت آسیہ نے آپ کی پرورش شروع کی، فرعون بھی آپ سے محبت کرنے لگا۔ آپ کی عمر 3 سال تھی، آپ فرعون کی گود میں تھے کہ آپ نے فرعون کی داڑھی کو پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ فرعون کو رسید کیا۔ یہ تھپڑ موسوی تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ تھا جو فرعون کو لگا تو چکرا گیا، دن میں تارے نظر آ گئے اس کو، اور پھر یہ کہنے لگا کہ یہ بچہ وہی ہے جو میری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی کہ بچے نا سمجھی میں ایسے معاملات کر دیتے ہیں، بچے تو آگ میں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، ایک تشت کے اندر آگ رکھی جائے، انگارے رکھے جائیں، ایک تشت کے اندر پھول رکھے جائیں، دیکھتے ہیں یہ بچہ کس کو اٹھاتا ہے، انگارے کو اٹھاتا ہے یا پھول کو اٹھاتا ہے۔ چنانچہ 2 تھال لیے گئے، 2 تشت لیے گئے، ایک میں انگارے اور ایک میں پھول رکھ دیے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دونوں تشت لے جائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پھولوں کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے، لیکن جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور آپ نے ایک انگارا جو ہے وہ لیا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ پھر فرعون کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میں جو ساری چیزیں سوچ رہا تھا وہ درست نہیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا رعب بہرحال فرعون کے دل میں پیدا ہو چکا تھا، کیونکہ آپ نے بہت ساری خلاف عادت چیزیں فرعون کے دربار میں گویا کہ اپنے مبارک انداز سے کر کے دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل کے اندر مرغ سے تسبیح پڑھوائی اور ایک مرتبہ آپ نے مرغ کو زندہ بھی کر دیا، وہ جس کا گوشت کھایا جا چکا تھا اس مرغ کو آپ نے زندہ بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے فرعون کے محل میں رہے، وہاں پرورش پاتے رہے، آپ کی زندگی کے دیگر کئی ادوار بھی گزرے، اور پھر ایک موقع وہ آیا کہ آپ فرعون کے دربار میں اللہ کے نبی بن کر موجود تھے۔ آپ نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا، فرعون نے اسے ماننے سے انکار کیا، بنی اسرائیل پر ظلم و جبر میں اضافہ کیا۔
چل دیئے دنیا سے سب شاہ و گدا، چل دیئے دنیا سے سب شاہ و گدا۔
فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائیں، لیکن فرعون اور اس کے حواری ماننے سے انکاری رہے، بات نہیں مانی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا مالک مولا، کسی طرح سے بنی اسرائیل کو قبطیوں سے، فرعونیوں سے نجات عطا فرما کہ یہ بے خوف ہو کر تیری عبادت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ یہاں سے کوچ کر جاؤ، اور فرعون اگر تمہارے پیچھے آئے گا تو مارا جائے گا۔ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی عمر مبارک 83 برس تھی، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 80 برس تھی۔ عاشورہ کی شب تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خفیتاً پیغام دیا کہ آپ سب لوگ شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور پھر ہم وہاں سے رات کے وقت میں کوچ کر جائیں گے۔ بنی اسرائیل جب وہاں سے نکل کر باہر میدان میں جانے لگے، اپنے علاقے سے نکل کر جب باہر میدان میں جانے لگے، تو فرعون نے پوچھا کہ یہ لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں؟ تو اسے کہا گیا کہ ان لوگوں کا عید کا دن یعنی عاشورہ کا دن آنے والا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، عید منانے کے لیے یہ افراد وہاں پر جمع ہو رہے ہیں۔ رات کا وقت ہوا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ بنی اسرائیل کی تعداد 670,000 تھی، موسیٰ علیہ السلام آگے تھے اور ہارون علیہ السلام پیچھے تھے، یوں یہ سارے افراد وہاں سے رات کے وقت میں روانہ ہو گئے۔ صبح کے وقت فرعون کو خبر مل چکی تھی کہ بنی اسرائیل یہ سارے افراد یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بنی اسرائیل راستہ بھول گئے، لیکن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے جسم اطہر کی برکت سے بنی اسرائیل کو راستہ مل گیا۔ المختصر، بنی اسرائیل دریائے کلزم کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فرعون کے جاسوس اس کو خبر دے چکے تھے کہ بنی اسرائیل یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں اور دریائے کلزم تک پہنچ چکے ہیں۔ بنی اسرائیل نے جب فرعون کے لشکر کو اپنے قریب آتا محسوس کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اب ہم کیا کریں؟
چل دیئے دنیا سے سب۔
اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ دریا پر اپنا آسا ماریے، اس کے اندر رستے بنا دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا آسا مارا، ہوا چلی، اتنی تیز چلی کہ سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ آفتاب چمک رہا تھا، سورج کی روشنی اپنی تمازت کے ساتھ چمک رہی تھی، دھوپ بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے سورج کی وجہ سے فوراً وہ راستے خشک ہو گئے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل کے اندر ایک ہیجانی کیفیت تھی کہ یہ کیا کریں، کیا یہ اس دریا میں داخل ہو جائیں، یہ لوگ سوچ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے، اور پھر حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام ان کے پیچھے جب راستوں میں داخل ہوئے تو بنی اسرائیل ساری قوم ان راستوں میں داخل ہو گئی۔ سمندر کے اندر پانی کی دیواریں بن چکی تھیں اور بنی اسرائیل سفر کر رہے تھے، یہ پریشان ہوئے کہ ہمارے دیگر جو افراد ہیں قبیلے کے، ان کا کیا بنا، کہیں وہ غرق تو نہیں ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے، کرم سے، موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دیواروں میں جب آسا مارا تو وہاں روشن دان بن گئے، کھڑکیاں بن گئیں، اور بنی اسرائیل یوں باتیں کرتے کرتے، گفتگو کرتے کرتے دریا کو پار کر گئے۔ فرعون بھی بحر کلزم کے کنارے پہنچ چکا تھا، اس کے وزیر نے اسے کہا کہ اس پانی کے اندر قدم مت رکھنا ورنہ تمہیں اپنی خدائی کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، لیکن یہ چونکہ تکبر کا شکار تھا، پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کا مبارک باکس جب اس کے باغ کے قریب پہنچا تھا تو وہاں پر بھی اس نے یہی کہا کہ یہ میرا ہی کمال ہے کہ وہ بچہ جس کو میں مارنا چاہتا ہوں آج میرے پاس آ چکا، اور یہاں پر بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میرے اقبال کی وجہ سے، میرے دبدبے کی وجہ سے، میری ہیبت کی وجہ سے دریا راستہ دے چکا اور یہ راستہ خشک ہو چکا، اگر بنی اسرائیل مارے جاتے مجھے خدام کہاں سے ملتے، تو یہ سب کچھ تو میری وجہ سے ہوا ہے، لیکن یہ تھوڑا مخمصے کا شکار اس وقت ہوا جب اسے اس کے وزراء نے کہا کہ تم یہاں پر داخل نہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات جو فیصلہ کرتی ہے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر تشریف لائے اور فرعون کا گھوڑا حضرت جبریل امین علیہ السلام کی گھوڑے کے پیچھے بھاگنے لگا، فرعون نہ چاہتے ہوئے بھی اس دریا میں داخل ہوا۔ فرعون کے جتنے پیروی کرنے والے تھے، فرعونی تھے، فرعونی لشکر کے افراد تھے، وہ بھی دریا میں داخل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، وہ پانی کی دیواریں دوبارہ پانی میں تبدیل ہو گئیں، وہ راستے ختم ہو گئے، فرعون پانی کے اندر غرق ہو گیا، ڈوب گیا، اور سارے اس کے فوجی وہ بھی ڈوب گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم تھا، ایسا فضل تھا موسیٰ علیہ السلام قوم پر، موسیٰ علیہ السلام کی امت پر، کہ دریا نے فرعونیوں کو تو ڈبو دیا لیکن ان کا جو ساز و سامان تھا، ان کے پاس جو سونا تھا اور اس طرح کا مال و متاع تھا، یہ نکال کر باہر کنارے پر پھینک دیا۔ بنی اسرائیل کے افراد پریشان ہوئے، پتا نہیں فرعون مرا بھی ہے یا نہیں مرا، اس کی فوج ہے وہ بھی پانی میں غرق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ پانی نے فرعون اور اس کے کچھ فوجیوں کی لاشوں کو نکال کر باہر کنارے پر پھینک دیا۔ یوں وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، وہ فرعون جو ظلم کرنے والا، وہ فرعون جو بچوں کو نہ حق قتل کرنے والا، وہ فرعون جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی بجائے اپنی عبادت کی دعوت دینے والا، اپنے آپ کو سجدے کروانے والا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والا، کر و فر والا، آج پانی کے اندر غرق ہونے کے بعد ساری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، تکبر کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاجز اور مسکین بندہ بن کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، جو تکبر کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات سے جنگ کرے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی توہین کرے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا۔ ہوئے نامور بے نشان، کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔
کوئی بھی دنیا میں کب باقی